بات گزر چکی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے خلاف اپنے رشتہ دار میدان میں آ گئے. حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت پر سیخ کافر ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو آپ نے جبل ابو قبیس پر فاران کی چوٹی جسے کہا جاتا اس فاران کی چوٹی پر حضور علیہ السلام نے تمام سرداروں کو قریشیوں کو چودھریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
حضرت علی کے سامنے جب انعام توحید پیش کیا تو انہوں نے فرمایا میں اپنے والد سے پوچھوں گا, اور والد نے کہا کہ میں تو نہیں تجھے کہتا کہ کلمہ پڑھ, تیری مرضی ہے تو کلمہ پڑھ. تو حضرت علی نے اپنی مرضی سے نبی کا کلمہ پڑھا. علماء کہتے ہیں کہ چار آدمیوں نے, چار انسانوں نے سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھا. ان چار آدمیوں میں پہلا نام صدیق اکبر کا ہے. بالغ مردوں نے سب سے پہلے صدیق اکبر نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. دوسرے نمبر پر عورتوں نے سب سے پہلے حضور کا کلمہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا, اور پھر حضرت زید بن ثابت نے غلاموں میں سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا, اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کا کلمہ پڑھا. حضرت علی کی عمر اس وقت 7 سال تھی, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 10 سال. یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت علی نے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, 7 سال کی عمر والی روایت صحیح. اب یہاں سے حضور علیہ السلام کی تبلیغی زندگی شروع ہوتی ہے. آپ کی تبلیغی زندگی, حضور کی تبلیغی زندگی کے کل 13 سال ہیں. کتنے سال سمجھ آ رہی ہے گھر پہ کوئی کہ تھی بھی چھٹے پہ ہوتا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضور کی نبوت والی زندگی کے کتنے سال ہیں؟ مکے کی نبوت والی زندگی کے سال کتنے ہیں؟ 13. ان 13 سالوں میں پہلے 3 سال آپ پر وحی نہیں آئی, صرف پہلی وحی آئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اور 3 سال تک فترت وحی کا زمانہ رہا اور کوئی وحی نہیں آئی 3 سال. اور اس کے بعد باقی جو 10 سال ہیں, ان 10 سالوں میں حضور علیہ السلام کی زندگی کے کئی شاہکار واقعات پیش آئے. مثلا ایک مکہ مکرمہ میں حضور تبلیغ کرتے ہیں, گلیوں میں آپ اعلان توحید کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اعلان کرتے ہیں, اور ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے کہتا ہے لوگوں اس محمد کی بات نہ مانو, یہ دیوانہ ہے, یہ تمہاری لڑائی کرائے گا, یہ آپس میں تمہارے خاندان کو تم سے جدا کر دے گا, اس محمد کی بات مت مانو. نو یہ اعلان کر رہا ہے حضور, آگے آگے یہ پیچھے پیچھے. اور حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزرتے ہیں, روزانہ ایک عورت کوڑا کرکٹ لے کر گھر کا سارا سامان حضور کے چہرے پر ڈال دیتا, ساری غلاظت جو گھر کے اندر صفائی کی ہے کوڑا کرکٹ جمع ہوا, وہ ایک ٹوکری میں سنبھال کر رکھتی ہے, جب حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور کے اوپر گرا دیتا, حضور کے نبوت والے چہرے پہ غلاظت کا ڈھیر ڈالا گیا, اور پیغمبر نے اوف نہیں کی. مقررہ وقت پر حضور گزرتے ہیں, اور مقررہ وقت پر وہ عورت کوڑا کرکٹ اٹھاتی ہے اور حضور کے چہرے پر ڈال دیتی. اس طرح کئی دن گزر گئے, کئی مہینے گزر گئے, حضور نے اس عورت کو نہیں کہا میرا کیا جرم ہے, مجھے تو کیوں مارتی ہے, کیوں کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے. کئی دن گزر گئے, 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کے بعد حضور ایک دن گزرے تو وہ عورت نہیں آئی, کوڑا کرکٹ اس نے نہیں پھینکا. دوسرے دن پھر آئے, پھر وہ عورت نہیں آئی. تیسرے دن پھر نہیں پھینکا. حضور نے پوچھا عورت کہاں ہے, تو بتایا گیا وہ عورت بیمار ہے. حضور نے اپنے غلام سے کہا کہ چلو آج اس عورت کی تیمارداری کرتے. حضور علیہ السلام نے اس عورت کا پتہ پوچھا, پتہ ملا عورت کی تیمارداری کرنے چلے, دروازہ کھٹکھٹایا, عورت بیمار ہے, نزا کہا. اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا, کون ہو؟ میں محمد ہوں. حیران ہو گیا کہ حضور کیسے آئے, کہیں بدلہ نہ لینے آئے, ادھر میری ماں بیمار ہے بس مرض الموت میں ہے, ادھر یہ محمد کہیں بدلہ نہ لینے آئے. ان کو پتا تھا, جب دروازہ کھلا حضور سر پائتی کھڑے ہو گئے پاؤں کی طرف. حضور سے پوچھا اس نے, اس کے لڑکے نے, محمد کیسے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا مجھے پتا چلا تھا کہ یہ عورت بیمار ہے, میں تیمارداری کرنے آیا. اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ محمد کیسے آئے. اس نے اپنی اماں کو ہلایا, کہا دیکھو یہ محمد جس کے سر پہ 6 مہینے سے تو پورا گھر کا ڈالتی ہے, آج تیری تیمارداری کر لی. عورت کانپنے لگی. لڑکے نے کہا جلدی کرو, ابھی ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر. سبحان اللہ میرے بھائیوں. لیکن اس لڑکے نے پوچھا محمد یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, 6 مہینے تیرے چہرے پر غلاظت کے ڈھیر ڈالتے رہے, کوڑا جمع کرتے رہے, آج تو بیماری کی عالم میں عیادت کرنے آیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو اس عورت کا کام تھا اس نے کیا، جو میرا کام ہے میں نے کیا، اس کا کام خلاف ٹالنا ہے اور میرا کام معاف کرنا ہے، اور معاف کر کے اس کے دروازے پر آ کر میرا فرض ہے کہ میں اس کی عیادت کروں بطور انسان کے اور انسانی رشتے کے میں اس کے ساتھ کر دوں۔ میرے بھائیوں، طوفان پروپگنڈے کا اور مخالفت کا اتنا زیادہ ہوا، آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں اور گلیوں میں بستیوں میں اعلان ہوتا تھا، خبردار کوئی محمد کے قریب نہ جائے، نہ کوئی حضور کے پاس نہ آئے۔ کیوں بھائی؟ حضور کے پاس آؤ گے لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، آپس میں لڑ پڑو گے، تمہارے والدین کو والدین سے جدا کر دیا جائے گا بچوں سے۔ حضور کے خلاف پروپگنڈا گلیوں میں بازاروں میں، چار مہینے گزر گئے، چھ مہینے، سال گزر گیا، دو سال گزر گئے، کوئی کلمہ نہیں پڑتا تھا، چند آدمی مسلمان ہوئے۔ دار ارقم ایک حویلی تھی حضرت زید بن ارقم کی، حضور وہاں آرام فرماتے، وہاں چھپ کر تبلیغ ہوتی تھی، کوئی آدمی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تھا، چھپ کر تبلیغ ہو رہی تھی۔ بائی آدمی صرف مسلمان ہوئے، کتنے آدمی؟ کئی سال ہوئے ملا کر۔ حضور علیہ السلام مایوس ہو کر، پیغمبر دکھ میں مبتلا ہوتا ہے کہ کئی سال گزر جائے، ہر گلی میں مذاق ہو رہا ہے، ہر بستی میں مذاق ہو رہا ہے، ہر شہر میں مذاق ہو رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے بلے باب منزلہ انہیں کا میرے ربک، اے میرے پیغمبر میرا پیغام پہنچاؤ، میری دعوت کو پہنچاؤ، میری بات کو پہنچاؤ۔ یہ تو بعد میں مقام ہوا، وہ پیغام آیا کہ جب حضور گلیوں میں جاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، لوگ دوڑے مارتے رہے، پیغمبر شکر ادا کرتے رہے، پیغمبر کے چہرے پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے جاتے رہے، لیکن رسول اللہ نے اف نہ کی۔ پیغمبر ایک ایک بستی میں گئے، کسی میلے میں حضور چلے جاتے، وہاں لوگوں سے کہتے ہو لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھو، لوگ پیچھے مذاق کرتے، چار آدمی پیچھے پیچھے ہوٹل کرتے، آوازیں کستے، مذاق کرتے، کوئی کہتا چھوڑو اس کی بات کو مانو، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ بند مذہب ہو گیا، یہ اپنے گاؤں کا اباؤ جات کے مذہب کو چھوڑ گیا۔ لوگوں نے حضور کا مذاق اڑایا۔ یہ توحید کا وہ کلمہ ہے جس کے لیے نوح علیہ السلام ایک سو سال نہیں، ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ قرآن کہتا ہے ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی تھی؟ بوڑھوں نے نوح علیہ السلام کو مارا، بچوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، لیکن نوح علیہ السلام ایک قدم بھی پیچھے نہیں۔ آج حضور علیہ السلام اسی پیغمبر کے نقش قدم سے تمام انبیاء کی سنت پر چل کر ہر گلی میں کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھو۔ بازار میں کہتے ہیں، گلیوں میں کہتے ہیں، آپ میں سے کون سا آدمی ہے جو اتنی جرت کرے بازار میں اعلان کرے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں روزے رکھو؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے، لوگ کیا کہیں گے، یہ مسیطر ہو گیا ہے، یہ مسجد والا ہو گیا، یہ ملا ہو گیا، یہ مولوی بن گیا، ڈرتے ہیں۔ لیکن چودہ صدیاں پہلے اپنے پیغمبر کی سنت کو دیکھو، جب اعلان آیا وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر ڈراؤ لوگوں کو، میری دعوت دو، میرا پیغام سناؤ، تو وہ پیغمبر پہاڑ پہ بھی چڑھا، پھر گلیوں میں بھی آیا، بازاروں میں بھی آیا، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے آوازیں کسی، نبی کے گلے میں رسیاں ڈال کر لوگوں نے گھسیٹا، پیغمبر کو برا کہا، لیکن حضور ہر دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے لوگوں اللہ کے سوا کوئی مشکل پوچھا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔
سبحان اللہ،
قولوا لا الہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی مشکل پوچھا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ بات مشرکین مکہ کو تیر کی طرح چپتی تھی، کیا کہتے تھے؟ جو ہم نے اپنے خدا بنایا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کچھ کرتا، حالانکہ میرے خدا بھی سب کچھ کرتے ہیں، میری مورتیں بھی سب کچھ کرتی ہیں، میری بگڑی بھی میری مورتیں بناتی ہیں۔ حضور فرماتے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کچھ آپ کوئی نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو صرف حضور کا کلمہ نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کا کلمہ، ہر نبی کا کلمہ، ہر دور کا کلمہ، پیغمبروں کو اس کلمے کے جرم میں سوا کر دیا گیا، آرے سے چیر دیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، سب کچھ لٹا دیا گیا، لیکن ایک نبی بتاؤ جس نے
مکے کی گلیوں میں دکھ پاتے رہے، پریشانیوں پاتے رہے، صحابہ کی ایک جماعت مکہ سے دکھوں کی وجہ سے نکل گئی اور ہجرت حبشہ کی حبشہ میں چلے گئے، اس میں حضرت جعفر طیار تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، ان کی بیوی حضرت رقیہ جو رسول اللہ کی بیٹی تھی وہ بھی ہجرت کر گئی، صحابہ دکھوں کی وجہ سے مکے سے چلے گئے، لیکن حضور نے مکہ نہیں چھوڑا، صرف تبلیغ کی نیت سے آپ نے اپنا ارادہ کیا کہ چلو مکہ کے لوگ سے میری بات نہیں مانتے، میں طائف جاتا ہوں، وہاں پیغام توحید سناتا ہوں۔ حضور مکہ سے بندے بھی دور طائف چلے گئے، پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے طائف پہنچے، طائف میں کیا ہوا، بڑے بڑے سردار رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان سرداروں کے پاس گئے، تین بڑے سردار تھے، ایک کا نام عبد العیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، ایک کا نام حبیب تھا، تین بڑے سردار، حضور ایک ایک سردار کے پاس گئے، عبد العیل کے پاس گئے، کہنے لگا اے محمد تیرے سوا خدا کو کوئی اور نبی بنانے کے لیے آدمی نہیں ملتا، حضور علیہ السلام کو برا کہا، میرے بھائیوں پیغمبر اس کی بات سن کر خاموش رہے، نبی نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا جاؤ میں تمہاری بات نہیں مانتا، رسول اللہ آگے گئے، مسعود قبیلے کے سردار کے پاس گئے، کہنے لگا اے محمد اگر تو سچا نبی ہے تو پھر تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر تبلیغ کر، یہ جاہلانہ عقیدہ تھا۔ ایک آخری سردار کے پاس گئے جس کا نام حبیب تھا، کہنے لگا اے محمد اگر تو سچا نبی ہے تو پھر تجھے میرے پاس آنا نہیں چاہیے تھا، اگر میں تو تیری بات کر رہا ہوں تو ابھی مجھ پر عذاب آ جاتا، لیکن میں تو تیری بات نہیں مانتا، مجھ پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ تو سچا نہیں ہے نعوذ باللہ، تیری بات تو اللہ تعالیٰ کو تیرے سوا اور کوئی نبی بنانے کے لیے آدمی نہیں ملا تھا، تو اتنی دور سے نکل کے آیا، یہاں قائم سے اللہ تعالیٰ کو نبی پیدا کر دیتا تجھے تو نبی بنا کر مکے میں بھیجا، یہ وہ غلط باتیں تھیں، یہ وہ تنقید اور اعتراض کے مشتر تھے جو دنیا کے سردار پر چلائے۔ ہم ان تینوں سرداروں سے مایوس ہو مایوس ہو کر آپ آگے بڑھے، ایک باغ تھا کھجوروں کا باغ اور ایک انگوروں کا باغ تھا، انگوروں کے باغ میں حضور تھک کر جا کر بیٹھ گئے، سارا دن رسول اللہ گلی گلی میں پیغام توحید سناتے رہے، کسی نے کلمہ نہ پڑھا، حضور سرداروں سے مایوس ہو کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک انگوروں کا باغ، اس انگوروں کے باغ میں حضور بیٹھے، جب بیٹھے تو مالی آیا، مالی نے کہا مسافر یہاں کیوں بیٹھے، کہنے لگا حضور نے فرمایا میں مسافر ہوں تھوڑی دیر آرام کروں گا، اس کے بعد وہ مسافر وہ غلام کا باغ، وہ مالی غلام اس کا نام اداس تھا، اداس تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا یہ مسافر ہے، ایک پلیٹ انگور لے آئے، انگور لا کر حضور کے سامنے رکھے، کہا مسافر کھاؤ، جب حضور علیہ السلام نے اس انگور کو ہاتھ پڑھایا، حضور انگور کھانے لگے تو حضور نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ بسم اللہ پڑھی، تو وہ اداس کہنے لگا محمد ٹھہر جا، اے نوجوان ٹھہر جا، بتاؤ تم کون، یہ بسم اللہ کیا ہے، بسم اللہ کون سا کلام ہے، حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کا نام ہے بسم اللہ، یہ بسم اللہ اللہ کا نام لیا، حضور نے فرمایا نوجوان تو کون ہے، کہنے لگا میرا نام اداس ہے، حضور فرماتے ہیں تو کہاں رہتا ہے، کہنے لگا میں یہاں نوکر اور غلام ہوں اور میرا گھر نینوا کی بستی میں ہے، حضور نے فرمایا نینوا میں ہے، کہنے لگا ہاں میرا گھر نینوا میں ہے، حضور خوش ہو گئے، حضور نے فرمایا نینوا میں ایک میرا بھائی بھی رہتا تھا، کون سا بھائی، اس نے کہا، حضور نے فرمایا میرا ایک بھائی تھا جس کا نام یونس علیہ السلام تھا، وہ بھی پیغمبر تھا، وہ نینوا کی بستی میں رہتا تھا، میں بھی پیغمبر ہوں، جس طرح اس میرے بھائی یونس کو تمہارے لوگوں نے نکال دیا تھا، اس طرح مکے سے مجھے بھی لوگوں نے نکال دیا، میں اس کا پیغام لے کر گلی گلی پھر رہا ہوں، جب کبھی ایک بات نہیں تو وہ اداس، اس نے سر جھکا دیا، سر جھکا کر حضور کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لیا، اور چوم کر کہتے ہیں محمد مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جس ہماری کتاب میں آخر الزمان پیغمبر کا ذکر ہے تو آخر الزمان پیغمبر تھا، اس مالی نے غلام نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، جب اس نے سر جھکایا ہاتھ پیغمبر کے پکڑ کر جب اس نے چومے تو وہ حبیب قبیلے کا جو سردار تھا وہ لوگوں سے کہنے لگا دیکھو وہ غلام ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، ہمارا ہی غلام ہمارا ہی مالی اس محمد کے ہاتھ کیوں رہا ہے، یہ تو نکل گیا، اس نے اداس کو بلایا، حضور چلے گئے، بلا کر کہا اداس کیا ہوا، تو اس مسافر کے ہاتھ کیوں رہا، تو اداس نے کہا اے میرے قبیلہ کے سردار باغ کے مالک، باغ کے مالک یہ مسافر اور مسافر نہیں تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آخر الزمان پیغمبر تھا، بس وہ پریشان ہو گیا، اس طائف کے سفر میں صرف ایک آدمی اس مالی نے حضور کا کلمہ پڑھا، ایک آدمی، اور حضور بازار چلے گئے، بازار میں آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. حاج کروا بازار میں کچھ چھچورے کچھ لوڑے کچھ لڑکے حضور کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے گلے میں رسیاں ڈال کر کچھ لوگ گھسیٹنے لگے، پیغمبر کا چہرہ خون آلود ہو گیا، نبی کے چہرے پہ کفر مارے، سارے کپڑے خون آلود ہو گئے، حضور علیہ السلام کا چہرے سے لہو بہنے لگا، جوتا خون کی وجہ سے چپک گیا تھا، کپڑے خون آلود ہو گئے تھے، حضور مایوس ہو گئے، کاش کے بازار سے نکل گئے. اور باہر جا کر ایک تالاب کا پانی تھا، وہاں کنارے پر بیٹھ گئے. حضرت زید حضور کے غلام حضور کے ساتھ ہیں، زید زید نے بات کہا، زید کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن رات کو بستر پر لیٹے تھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر زندگی میں کبھی کوئی سخت دن بھی آیا؟ حضور نے فرمایا عائشہ ایک سخت دن وہ تھا کہ جب طائف کے بازار میں سب لوگوں نے مجھے پتھر مارے اور تیرا نبی بے ہوش ہو گیا، تو بڑا سخت دن تھا. اور ایک وہ سخت دن تھا جب مکہ کی گلیوں سے تیرے لوگوں نے مجھے نکال دیا تھا، وہ سخت دن تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے طائف کا جو دن حضور پر گزرا وہ بڑا سخت دن تھا، حضور بے ہوش ہو جاتے تھے. زید کہتے کہ جب اس تالاب کے کنارے پر بیٹھے تو میں حضور کے کپڑوں کو دھو رہا تھا، میں نے جوتا اتارا، جوتا خون کی وجہ سے جوتا چپک گیا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے جسم کا خون نکلا، جوتا پاؤں سے چپک گیا، میں پانی ڈالتا تھا لیکن جوتا اترتا نہیں تھا، کپڑے خون کی وجہ سے چپک گئے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا محمد تجھے سلام ہو، تو نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اور یہ کہہ کر اس نے کہا اے اللہ کے رسول ان پہاڑوں کا میں فرشتہ ہوں، میرے ساتھ اور بھی دو فرشتے ہیں، ہم تمہاری دروازے پر آئے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں اجازت دو کہ ان پہاڑوں کو میں ملا دوں، یہ طائف کے سب لوگ قیمہ قیمہ ہو جائے، یہ ذبح ہو جائے، ان کا ایک بچہ بھی نہ بچے. ہم دیکھ رہے تھے کہ تیرے چہرے پر پتھر پڑ رہے تھے اور تم دنیا کا سردار ہو. میرے بھائیوں حضور علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا اے فرشتوں تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا تمہیں خدا نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا اپنی مرضی سے آئے ہیں. تو حضور نے فرمایا جاؤ تم چلے جاؤ، جس خدا کی توحید کے لیے میں نے اپنے چہرے پر پتھر کھائے وہ میری پوزیشن کو جانتا، اگر وہ اسی بات پر راضی ہے تو میرے چہرے پہ پتھر پڑے، خدا بھی نبی بھی اس بات پر راضی. پھر حضور آگے بڑھے، کچھ فرشتوں کی جماعت آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس قوم پہ بد دعا کر دو، یہ قوم بڑی غلط ہے، انہوں نے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا. حضور نے فرمایا کیف قوم شکی نبی اب، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو زخمی کر دیا؟ کیف قوم شکی نبی اب. میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں کی دوسری جماعت آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے اپنے دعا کرو تاکہ لوگوں کے لیے. حضور نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا دعا ہوگی اب یہ لوگ تباہ ہو جائیں گے، لیکن حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ قومی فإنهم لا يعلمون، اے اللہ طائف کے لوگوں کو ہدایت عطا کر، یہ میرا رتبہ پہچانتے نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی محمد کا نام لیوا ہے. فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا، میں رحمت بن کر نہیں آیا. حضور علیہ السلام مکہ سے واپس گئے، طائف سے واپس گئے، راستے میں نماز فجر ادا فرمائی ایک جگہ، اور وہاں آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت پڑھی وَيَسْتَرِقْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جنوں کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی اور قرآن سننے لگی. حضور نے جب سلام پھیرا تو جنوں کی جماعت بیٹھی تھی، سب جنوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا طائف میں انسانوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جنوں نے کلمہ پڑھا، جس پر قرآن کی وہ سورت جن نازل ہوئی اور سورت جن پیغمبر نماز میں تلاوت کرتے رہے. میرے بھائیوں طائف کے سفر میں جنوں کی جماعت نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، یہ بہت بڑا اعزاز. لیکن مسلمان کون ہوا؟ ایک کون ہوا؟ بہت سا بڑا بولا مالی باپ کا مالی وہ مسلمان، اور کوئی مسلمان نہیں. مکہ میں آئے، مکہ میں یہاں تکلیفیں تو اور بھی بڑی تھی، اذیتیں تھیں، بڑی مشکلات. حضور کی اتنی مشکلات پر اللہ کے قرآن میں یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، اے پیغمبر اتنی تکلیف کرتا ہوا تو کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالے. اے محمد تبلیغ اتنی کر جتنی تیرے بس میں ہے، تیرا پیغام صرف پہنچانا ہے، کوئی کلمہ نہ پڑے تو پریشان نہ ہو جاتا، پریشان نہ ہو جایا کرو. حضور پریشان ہو جاتا، کاش کے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کو ساری ساری رات نیند نہیں آتی کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، انہوں نے پڑھ لے گا میں جنت میں ڈال دوں گا، جو نہیں پڑھے گا جہنم میں نہیں دوں گا. تم کیوں روتے ہو؟ کیوں
تمہیں عزیز رکھتا، تم سے محبت کرتا اور اس بات پر پریشان ہے کہ انسان کہیں تباہی میں مبتلا ہو جائے.
عزیز علی معالف کا اس پر یہ بات بہت صاف کرتی ہے کہ لوگ کہیں پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے. اور آبی قرآن کیا کہتے ہیں،
حدیث علی دل مومنین روش رہی، یہ محمد میرا لالچ کرتا ہے کہ سب لوگ میرا کلمہ پڑھ لیں. علی تم دل مومنین روش رہی، کیونکہ یہ نبی روح ہے، عظیم ہے، یہ مہربان ہے.
پیغمبر سے کہتا
عزیز علی ہی معلوم کو، انسانوں کو، انسانوں کو پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے اور جنت میں جانے سے کے خطرے سے یہ نبی ڈرتا اور اس کا تکلیف آتی ہے کہ لوگ کہیں پریشانیوں میں مبتلا. یہ قرآن کیا ہے اور یہ لفظ اتنا خوبصورت اللہ نے بولا کہ حریص علی، حریص لالچی کو کہتے ہیں، حریص حرص لالچ. فرمایا حریص علی بالمومنین روش رہی، یہ محمد مصطفیٰ لالچ کرتا ہے کس بات کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ کلمہ پڑھ لیں، لوگ کہیں جہنم میں چلے جائیں، لوگ کہیں آگ میں چلے جائیں. یہ محمد مصطفیٰ لالچ کرتا ہے. مسلمانوں تم لالچ کرتے ہو برائی کا، تم لالچ کرتے ہو پیسے کا، تم لالچ کرتے ہو دولت کا، تم لالچ کرتے ہو گناہوں کا، لیکن ہمارا رسول لالچ کرتا ہے ایمان کا کہ ساری کائنات کا بچہ بچہ ایمان لے آئے لیکن ہدایت کی ساری چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو، ہلاکت میں مت ڈالو اے میرے پیغمبر، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تمہارا کام پہنچانا ہے، بس تم نے پہنچا دیا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا. فرمایا حریص علی تم دل مگری میں رہو. حضور واپس آئے مکہ میں، وہی مشکلات، وہی پریشانیاں، جن بدن لوگ پیغمبر کے قریب تو آئے انہیں دنوں میں حضور علیہ السلام کا کلمہ بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا. کیسے پڑھا؟ دار المدینہ میں بھی دم خانہ کعبہ پر ایک بشرا آنا تھا جہاں بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، انیس سردار. انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ کی دعوت کو روکو، روکو دو. دوسرا کہنے لگا کیسے روکو؟ تیسرے نے کہا محمد مصطفیٰ کو قتل کر دو، قتل کر دو روک جائے. چوتھا کہنے لگا اگر محمد مصطفیٰ کے قبیلے کے لوگ آ رہے بدلا لے رہے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا چلو قتل نہیں کرتے، کیا کرو؟ گرفتار کرو. انہوں نے کہا گرفتار کر کے کہاں دے دو؟ شہر بدل کر دیں گے. انہوں نے کہا شہر بدل کب تک رکھو؟ پھر محمد آ جائیں گے. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ پھر عقبہ بن ابی معید کہنے لگا کہ یار اس محمد کا کوئی علاج تو کرو. اخلت بن شریف نے کہا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے یہ دیوانہ ہے، یہ نعوذ باللہ بہارم ہے، یہ نعوذ باللہ لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، یہ جادوگر ہے. عقبہ بن ابی معید کہنے لگا وہ پاگلوں کی بات سوچو، تم کہو گے یہ دیوانہ ہے تو لوگ سمجھے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ دیوانہ نہیں ہے. تم کہتے ہو یہ شاعر اور مجنو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے. بہت شاعروں کے کلام میں تو بے بےتکی باتیں ہوتی ہیں، محمد کے کلام میں تو بہت زیادہ حسن ہے اور بہت خوبصورت کلام کرتا ہے. وہ کہنے لگے کہ چلو ہم لوگوں سے کہیں گے یہ آپس میں لڑاتا ہے. بکرا میں ابھی امید کہتا ہے یہ بھی تمہاری بات نہیں چلے گی. ان کا کہتا ہے تم ہی بتاؤ کیا کرو. اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ محمد کے کلام جیسا کلام نہیں کرے، سچی بات یہ ہے. اور وہ اتنا خوبصورت اور اتنا نرم ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. اس نے کہا چچا بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا کرنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ گرفتار کر یہ بات کنڈر میں چھوڑا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرتے ہیں. جب قتل کی بات آئی تو کوئی تیار نہ ہوا کہ ہم قتل کریں گے، کل سے بدلہ لینے کے لیے اس کے قبیلے کے لوگ آ جائیں گے. تو پھر کون ہوا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا میں قتل کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تم قتل کرتے ہو، طے ہو گیا کہ یہ قتل کرے گا. لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے یہ خود قتل ہو جائے گا، یہ جو دل لینے کا ارادہ کر رہا ہے یہ خود سر دے دے گا. میرے بھائیو اس کا نام عمر بن خطاب، اس کا نام کیا تھا؟ عمر بن خطاب. ارے مجلس نے کہہ دیا میں محمد سے قتل کرتا ہوں، تلوار اٹھائے. کہنے لگے قبیلے سے نہیں میں لڑوں گا، محمد سے نہیں میں لڑوں گا. اگلے دن تلوار اٹھا کر حضور کو قتل کرنے جا رہے ہیں. عمر بن خطاب راستے میں
پہلے ہی شہید ابن زید نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی مسلمان ہو گئی. وہ کہنے لگا میری بہن بھی مسلمان ہو گئی، میرا بہن بھی، میں محمد سے پہلے ان کا سر لیتا. گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکایا، کان لگایا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. دروازہ کھلا، فاطمہ میری بہن ہے، میرے باپ کا خون ہے، میری میرا جیسا خون ہے، جس جو تیرا باپ ہے میرا بھی باپ ہے، تو نے محمد کا کلمہ کیوں پڑھا؟ فاطمہ بنت خطاب کو یہ کہہ کر عمر نے مارنا شروع کر دیا. عمر نے اتنا آیا کہ بہن باپ کھاتی رہی، اور جب تھک گئے عمر تو بہن نے کہا کہ بھائی جس باپ کا خون تیری نظر میں ہے اسی کا خون تیری نظر میں ہے، تم آپ کا ہوا تھک جاتا تھک سکتا ہے، لیکن فاطمہ محمد کا کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں کرا. بہن نے پڑھا دیا اور اس آدمی نے اس سے بھی مارا، لیکن اتنی مار کے بعد جب بہن نہ مانی تو عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگی بتاؤ فاطمہ کرتی کیا تھی بتاؤ. انہوں نے کہا میں ایسے نہیں سنا سکتی، تم نہ باپ ہو نہ باپ آدمی کو باپ سوال نہیں سنا سکتی، غسل کرو. عمر نے غسل کیا، پھر غسل کیا تو وہ قرآن کی آئے تھے فاطمہ نے اس سے خطاب کرنا شروع کر دی. کون سی آتے کہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، یہ آئے پڑھنے کی دیر تھی، بڑی کے آدمی کے دل میں ایمان اترنے لگا، ایمان اترنے لگا. تھوڑی دیر ہو گئی، بڑی کے آدمی نے فرمایا اپنے بھائی سعید بن زید سے کہا سعید جلدی کرو، مجھے بھی محمد کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا. سبحان اللہ، بس یہ بات تھی. آج سر لینے کے لیے وعدہ کر رہا تھا، اب سر دینے کی بات کر رہا ہے. بڑی کے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی، لے کر حضور کے پاس آ رہے ہیں. حضور دار اکبر میں شہر میں بیٹھے ہیں، دور سے دیکھا عمر آ رہے ہیں. اور ایک رات پہلے رسول اللہ کعبے میں دعا مانگی تھی، اللہ عائد اسلام علی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے.
سبحان اللہ،
حمزہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا. میرے بھائیو حضور نے فرمایا عمر کیا آئے گا، یہ تو رسول میری رات کی دعا ہے. حمزہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر یا رسول اللہ عمر غلط ارادے سے آیا جو تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر. لیکن کیا ہوا، فاروق کے آزم آئے تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ سر جھکا دیا. اللہ کے رسول میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، سر جھکا. حضور نے کلمہ پڑھا، جو ہی فاروق کے آزم نے کلمہ پڑھا اسی وقت نعرہ تکبیر بلند ہوا. حدیث میں آتا ہے اول من اسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ لے نبی کا کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ کے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، ان کی معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، تو آج سچے دل سے محبت کا صحابی بنا، اللہ نے تیرے گناہ پر رحمت کی چادر.
سبحان اللہ،
حضور علیہ السلام اسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میری یہ رائے ہے کہ آج زید دار اسلم میں گھر کے اندر عذاب نہیں ہوگی، آج عذاب کہاں میں ہوگی؟
سبحان اللہ،
آج عذاب کہاں ہوگی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کلمہ عمر نے پڑھ لیا ہو پھر بھی عذاب گھر میں ہو، یہ نہیں ہو. را سر میں نے سوال کیا تھا سوا سر دینے کے لیے کرا. حضور علیہ السلام پر جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اسلام مضبوط ہو گیا، اسلام کو توانائی ملی، اسلام کو جوش ملا. یہ علیحدہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم کو بھیج کر عزت اسلام کو 144,000 صحابہ میں کسی آدمی کا نام لے کر اللہ سے پیغمبر نے نہیں مانگا، عمر فاروق کو نام لے کر رسول اللہ نے اللہ سے مانگا. اب آپ دیکھو کہ مانگنے والا مصطفیٰ ہو، دینے والا پروردگار. ایک چیز آپ کسی سے مانگے، چوہدری مانگے، بادشاہ مانگے، رئیس مانگے، اس پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا. اور ایک چیز مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور نام لے کر کعبے سے مانگا گیا ہو، عمر اللہ سے نبی نے مانگا تھا اور مانگنے والا بھی ہے، شراب دینے والا بھی ہے. اور پھر اگلے ہی دن جھولی میں عمر آ گیا تو اب عمر کو پھر برا کہتا ہے تو عمر کا کچھ نہیں جائے گا، رسول اللہ کا جائے گا کہ رسول اللہ عمر کو مانگا تھا. عمر کے سودے کو برا نہ کہو، عمر کی دعا کو برا نہ کہو، پیغمبر کی دعا کو برا نہ کہو. عمر وہ چیز ہے، وہ شخصیت ہے جس کو خالق سے
تو مجھے بتاؤ پیغمبر نے مانگا کیوں, خدا نے کیا کیوں؟ جب نبی کے ماننے پہ عمر آیا تو کیا کافر تھا؟ اور پھر اللہ نے جب دیا تو کافر تھا؟ جب عمر نے کہا نے آزاد دلائی تو کافر تھے, جب عمر پیغمبر کے ساتھ مکہ میں رہے تو کافر تھے, جب اللہ نے توحید کا پرچم بلند کیا تو کافر تھے, جب مدینہ میں گئے تو کافر تھے, جب فاروق کی عادت نے کیسر کسرا کو فتح کیا تو کافر تھے, جب دنیا کے سارے سارے بتوں کو ادھر میں پاس پاس کر ڈالا تو کیا کافر؟ اللہ عمر اسلام یہ عمر مل سکتا, اے اللہ اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے عمر کو میری جھولی میں ڈالا. اسلام کو توانائی میرے بھائیو خانہ کعبہ ایران ہونے لگا, لیکن مکہ میں پروپیگنڈا جاری تھا, حضور علیہ السلام کو بڑے پریشان رہتے تھے, لیکن عمر کے اسلام لانے سے کرم بہت خوش ہو گئے. حضور علیہ السلام آج عمر کے اسلام لانے پر اتنی خوشی ہے کہ زمین و آسمان کے فرشتے بھی جشن رہا. یہ فاروق اعظم کا ایمان, مکہ کی گلیوں میں رسول اللہ نے کتنے دکھ اٹھائے, کعبے میں رسول اللہ کے چہرے پر پتھر مارے گئے, حضور علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کو کچھ کچھڑی اٹھا رہے, ایک بوڑھی عورت بہت پتلی عورت بڑی کچھڑی بڑی تھی اور عورت سے اٹھائی بھی جاتی تھی, رسول اللہ نے بوڑھی عورت کی کچھڑی اپنے سر پر اٹھائی اور حضور علیہ السلام اس عورت کو لے کر جایا. راستے میں حضور نے پوچھا مت کہاں جاتا, کہنے لگی یہاں مکے میں ایک محمد آیا ہے نعوذ باللہ, اس کو لوگ جادوگر کہتے ہیں, وہ جادو کر دیتا ہے لوگوں پر اور لوگوں سے اپنا کلمہ پڑھا دیتا ہے, اور ہم شرک کے مذہب پر ہیں, اپنے مذہب پر ہیں, اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں مجھے اپنا مذہب تبدیل نہ کرنا پڑے, وہ محمد کہیں مجھ پر جادو نہ کرے, اس لیے میں شہر چھوڑ کر اپنے گاؤں میں جو میرا پرانا بتا ہے وہاں رہائش کرنے جا رہی ہوں, میں وہاں رہتا ہوں. حضور علیہ السلام اس کی باتیں سن رہے تھے اور اس کی گٹھڑی اپنے سر پر رکھی تھی, جب اس کی بستی آ گئی حضور نے گٹھڑی کو اتارا اور وہ عورت حضور کا باؤ پر کھڑی ہو گئی, کہنے لگی مکے کے بھرے شہر میں کوئی آدمی ایسا نہ ملا کہ جو اس بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھا کر آتا ہو, اے نوجوان تیرا چہرہ بڑا حسین ہے, تیرے چہرے سے سارت مندی کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے اپنا نام بتاؤ, کبھی کبھی میں مکے میں آؤں گی تو تیرے گھر ضرور آؤں گی, اپنا نام تو بتا. حضور نام نہیں بتا سکے, اما میرا نام کیوں پوچھتی ہے, تیرا گھر آ گیا چھ. حضور اس نے کہا نہیں بیٹا تیرا جیسا لڑکا میں نے نہیں دیکھا. پھر اس نے بار بار نام پوچھا تو حضور نے فرمایا اما جس محمد کو سارا راستہ پہنچانے لے کے آئی ہے وہ محمد میرا ہی نام ہے, لا اللہ کا باپ محمد سکا وہ محمد میرا ہی نام ہے. میرے بھائیو حضور علیہ السلام یہ بات سن کر اور اس نے کہا ابو جہل یہ سارا کیا ہو غلط کہہ سکتا ہے لیکن تیرا چہرہ کا چہرہ اسی وقت اس عورت نے کلمہ پڑھا اور وہ عورت واپس اپنے گھر آ گئی, صحابی رسول بنی. میرے بھائیو یہ تبلیغی زندگی ہے, آپ مکہ مکرمہ کے 13 سال آپ نے گزارے, طائف بھی آپ گئے, حبشہ بھی آپ نے سب کے صحابی گئے, خانہ کعبہ میں بھی آپ نے تبلیغ کی, مکہ کی گلیوں میں بھی اعلان توحید کیا, ان 13 سالوں میں 114 آدمیوں نے حضور کا کیا. کتنے آدمیوں نے؟ کتنے آدمیوں نے؟ 114 آدمی مسلمان ہوئے ان 13 سالوں, اور ان 13 سالوں حضور کو بڑے بڑے دکھ اٹھانے پڑے. مگر آپ کو ایک دکھ ہوا کہ ابو طالب آپ کے سرپرست تھے وہ فوت ہو گئے, ایک آپ کو دکھ ہوا کہ ابو طالب صاحب کی وظیفہ حیات حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ان 13 سالوں میں, اور حضرت خدیجہ کا حضور بہت یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی کبھی رات کے بستر پر حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں وہ کرتے, تو اماں فرماتی میں کہتی کہ وہ بوڑھی عورت تھی میں جوان عورت ہوں. حضور فرماتے ہیں عائشہ کو نہیں پتا, ساری دنیا نے مجھے دھکا دیا, خدیجہ نے مجھے سینے سے لگا. حضور خدیجہ کی تعریف کرتے تھے. حضور علیہ السلام ان 13 سال آپ کی جتنے بھی جواب وہ جواب ہوئی بڑی ہوئی ان 13 سالوں. ایک سال ایسا آیا جس کو عام الحزن کہا گیا, عام الحزن یعنی غم کا سال, غم کا سال اس سال کو کہا گیا کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی, اسی سال ابو طالب کی وفات ہوئی, اسی سال حضور کے ایک بچے کی وفات ہوئی, اسی سال حضرت اسلام کے ایک بچی بچی کی وفات ہوئی, تو یہ بہت بڑا سال ہمارا سال تھا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات اتنا بڑا سال تھا کہ جس سال یہاں پر حضرت اسلام کی آنکھوں سے آنکھ ہوئی. اور پھر ایک بچہ جو بیمار ہوا جس کا نام ابراہیم تھا, اس کی وفات پر بھی حضور بڑے پریشان, حضور کے ہاتھوں میں ابراہیم تھا, بیمار پتھر پڑا اور مکہ کے اندر ابو جہل کا
اس محبت کا پھر لڑکا زندہ نہیں بچے گا. دو بچے پہلے فوت ہو چکے تھے, ایک لڑکا نہیں بچ سکتا تھا, بیوی بیمار اور جب بیوی بیمار ہوا اور لڑکا آپ کا وہ کوئی نہیں تھا تو حضور اسلام حضرت ابراہیم کو ہاتھوں میں اٹھا کر آپ رو پڑے اور وہ کیا ہے اے ابراہیم ان کا جو چراغ چلا رہا ہوں ہر تیرے ہم نے میرے پیسہ یہ کہا ہر دیر کے بعد بچہ ہو مسلمانوں موت اللہ کی ہاتھ اللہ کے سوا کسی کی ہاتھ لیکن پھر اوپر اس بچے کی وفات رو پڑے اور صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی روک ابھی فرمایا میری شریعت میں رونے کی ممانعت نہیں ہے بچے اور بیوی کی کے خود میں رونا یہ رحمت ہے لیکن بیر نہیں کرنا چاہیے سینہ پیٹ نہیں کرنی چاہیے چیخنا اور چلانا نہیں چاہیے. یہ 13 سال مکی زندگی مکہ کے 13 سالوں میں 114 مسلمان ہوئے اور مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں 1,84,000 انسان نے حضور کر رہا تو یہ مکہ کرنا کی 13 سالہ زندگی ہے جس زندگی میں صحابہ کرام کو بڑی اذیت ہے صحابہ کو بڑی تکالیف نسل صحابہ کو اتنی تکلیف ہوئی پہلے تو بلاس کو پتی ریت تھی ان 13 سالوں میں لٹایا گیا حضرت سمیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے زمینہ کی آخری کاٹ گئی لدینہ کی چھڑی بھر دی گئی بلاس کو پتی ریت سے لٹایا جاتا تھا اور جب ان کے کلمے کی آواز بڑی ہوئی ان کے سینے سے پتھر رکھ دیا جاتا ان 13 سالوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمار بن یاسر کی واقعہ حضرت یاسر کی بیوی ابو جہل نے گرفتار کیا گرفتار کر کے کہا کہ اے سمیا تو محمد مصطفیٰ کے نام سے کرام دیتی ہے غلام ہماری ہے لوڈی ہماری ہے گھر میں ہمارے رہتی ہے کلمہ محمد کا پڑتی ہے. اس نے کہا میں سب کچھ بتا سکتی ہوں اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتی. ابو جہل نے کہا مولت تھی کہ اتنی مولت ہے تو خاموش ہو جا. اس نے کہا میں خاموش نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑتی رہی. ابو جہل نے 1 دن کی مولت دی پھر 2 دن کی مولت دی پھر 3 دن کی مولت دی. 3 دن کے بعد جب مولت کی نیاز ختم ہو گئی ابو جہل حضرت سمیا کو لے کر مکہ کے باہر پہاڑوں کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر کھلے میدان میں 2 اونٹ منگوائے اور 2 اونٹ منگوا کر پھر اس عورت کو مہلت دی اور عورت کو مہلت دے کر کہا سمیا تیری جان چند منٹوں میں چلی جائے گی اب بھی وقت ہے کہ کلمہ نبی کا چھوڑ دے. اس نے کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی چنانچہ بھرے بڑی محفل میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے سامنے اس بوڑھی خاتون اس بوڑھی عورت کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا اور مشرق کا اونٹ مشرق پہ چلایا گیا مغرب کا اونٹ مغرب پہ چلایا گیا اور اس کی شردا پہ میلا آ گیا. اس عورت سے 2 ٹکڑے ہو گئے خون گزار میں بکھر گیا لیکن اس کی آواز سے نبی کے کلمے کی آواز بند گئی. میرے بھائیو یہ ایمان ہے صحابہ کا. اسی طرح حضرت بلال تپتی ریت میں لٹایا گیا حضرت خطاب بن عرف اسی زمانے میں آپ کے انگاروں سے لٹایا جاتا آپ کے انگارے جل رہے ہیں انگارہ جلتا ہے اوپر خطاب موت رہے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا خطاب تجھے اسلام کیسے ملا؟ خطاب نے کہا میری قبر سے کپڑا ہٹاؤ. جب قبر سے کپڑا ہٹایا گیا تو ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. میرے بھائیوں ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ خطاب مسلمانوں کا سردار اتنی تکلیفیں صحابہ نے پیغمبر قدیم کے لیے یہ لوگ 114 صحابہ مکہ کرنا میں نبی کے لیے مارے کھاتے رہے اذیتیں اٹھاتے رہے دکھ اٹھاتے رہے. حضرت زمینہ کی آنکھیں نکال دی گئی ایک آنکھ نکالی گئی پھر دوسری آنکھیں نکالی گئی. ابو جہل نے کہا اب بھی وقت ہے کلمہ چھوڑ دے. انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا دوسری آنکھ نکالی گئی اور پھر ایسا وقت بھی آیا لوگوں نے دیکھا کہ زمینہ مسکرانے لگی تھوڑی دیر کے بعد رو پڑی. ابو جہل نے کہا اب تو روتی ہے میں نے کہا تھا کلمہ چھوڑ دے تیری آنکھیں لگ جائیں گی. اس نے کہا میں مسکراتی اس لیے ہوں کہ تم نے میرے جسم کی آنکھوں سے نکالا اللہ نے میرے دل کی آنکھوں سے روشن کر روتی اس لیے کہ یہ تو 2 آنکھیں تھیں اگر سینکڑوں آنکھیں بھی ہوتی باری باری رسول اللہ کی محبت میں نکالی جاتی تب بھی میرے ایمان کی تکلیف نہ ہوتی. مجھے خوشی ہوگی کہ میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے رسول اللہ کے لیے کرا. میرے بھائیو 114 صحابہ انہیں کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرت عنہم سیئاتہم. قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ صحابہ کا جواب ہے جن کو اذیت دی گئی تفتی ریت سے لٹایا گیا آپ کے انگاروں سے جلایا گیا جن کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے گئے جن کی چمڑی بھی کاٹ دی گئی جن کی آنکھیں نکال دی گئی جن کو دھکے دے کر مکے سے نکال 13 سال حضور مکے میں تھے، 13 سالوں میں آپ نے پہاڑوں میں دین پیش کیا، گلیوں میں دین پیش کیا، شہروں میں دین پیش کیا، میلوں میں دعوت پیش کی اور بازاروں میں دعوت پیش کی، گلیوں میں دعوت پیش کی، تاج پہ جا کر دعوت پیش کی، لوگوں نے سب کروائے تب بھی دعوت پیش کی، دردار شہید ہوئے تب بھی دعوت پیش کی، ٹکڑے سمندر کے صحابہ کے نبی کے سامنے کر دیے گئے تب بھی دعوت پیش کی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے تب بھی دعوت پیش کر دی، پیغمبر کے چہرے پر ولادت کے بھیڑ ڈالے گئے تب بھی دعوت پیش کر دی، رسول اللہ نے اس نہیں کی، قرآن کہتا ہے بس کروں بس کروں، اے میرے پیغمبر صبر کرو، قرآن کہتا ہے جو آدمی صبر کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، دین کی دعوت میں دین کی تبلیغ میں دو چیزیں روح ہے اسلام کی، ایک تقوی اختیار کرنا ایک صبر کرنا، آپ دیکھیں کہ مکہ کے 13 سالوں میں پیغمبر نے تقوی بھی اختیار کیا، تکلیف میں آئی تو صبر بھی کیا، اسلام کی تبلیغ کی روح دو چیزیں ہیں، دین کے کام کی روح دو چیزیں ہیں، جب بھی کوئی آدمی اسلام کا کام کرتا ہے دین کا کام کرتا ہے، قرآن نے دو چیزوں کا حکم دیا، وصبروا وصابروا وتتقوا، اے لوگو صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اذیت آئی سے ڈرتے رہو، جیلیں آئی سے ڈرتے رہو، کچھ کلاس آئیں سے ڈرتے رہے، آج ستائے صحابہ کے نوجوان کیوں قربانیاں دے رہے ہیں، 250 تو آدمی جیلوں میں کیوں پڑا ہے، مولانا نواز شہید ہو گئے اور 110 کارکن شہید ہو گئے، پھر بھی اپنی بات پر کیوں پکے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یہی کام صحابہ نے کیا اور یہی کام ستائے صحابہ ہے، میرے بھائیو پیغمبر کی زندگی کی اساس، نبی کی زندگی کی روح صبر اور تقویٰ ہے، جس انسان نے صبر اور تقویٰ اختیار کیا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، مشکلات آتی ہیں میرے بھائیو، حضور کے دور میں صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دور میں صحابہ نے قربانیاں دی دین کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دینا یہ سنت پیغمبر اور یہ سیوا پیغمبر یہ سنت صحابہ، آج جو آدمی دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ اس میں پیغمبر کے چلتا ہے، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دنیا کے لیے جو قربانی دیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، دین والا کیسے پیچھے ہٹے گا، میرے بھائی یہ پچھلے دنوں مجھے اس بات کا بھی بڑا خوف ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تحریک نجات اس میں 4-5 آدمی مارے گئے، یہ قابل مذمت ہے، اور میں نے حکمرانوں سے کہا کہ نواز شریف کا آپ کے سیاسی اختلاف، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے کارکنوں کو قتل کریں، ان کو گولیاں مارے، ان کو تشدد کا نشانہ مارے، ہم اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں کہ جو کارکن ضلع کیے گئے گولیوں کا نشانہ تھے ان کو معقول معاوضہ دینا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو مطمئن کرے، ورنہ کل کا ایسا نہیں ہوا کہ جب پیپل پارٹی کی حکومت ختم ہوگی تو پھر پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، سینکڑوں آدمی جیلوں میں، چلو آپ جیلوں میں ڈالے گرفتار کریں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ آپ فائرنگ کریں گولیاں مارے آپ کے ساتھ بیٹھے تشدد کریں، پیپل پارٹی نے اگر یہ تشدد کا راستہ بند نہ کیا تو پھر 77 کی طرح تاریخ چلے گی جو پیپل پارٹی کو کوشش ہوگا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے آپ بھی اس کی مذمت کرتے جو ان کے کارکنوں پر بولی چلتی ہے مسلم لیگ پر سپاہی سبھا اس کی مذمت کرے، اور بعض لوگوں نے کہتے کہ آپ نواز شریف کا ساتھ کیوں نہیں دیتے، تو وہ بات میں پہلے کہتا کہ ہم ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں بھی کوئی اسلام کا کام نہیں کیا، اور ابھی بھی جو انہوں نے پیکج پیش کیا لوگ ساتھی طے فارمولا اس میں بھی اسلام کا کوئی ذکر نہیں، یہ ہمیں اختلاف، اور ہم نواز شریف صاحب سے بھی کہیں گے کہ سابقہ غلطیوں کی معافی مانگ پوری قوم سے کہ میں اسلام نہیں لا سکا، اور ہم نہ اسلام لانے کا وعدہ کریں تو اور بھی مذہبی جماعتیں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار، ہم کسی کی کرسی کے لیے ساتھ نہیں دیتے کہ جناب کسی کو کرسی پر لانا ہے ساتھ، شکایت صحابہ میں دونوں جماعتوں کا کہ ایک ترجیح ہے کہ پاکستان میں اسلام کے نظام کا نفاذ ہو، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ ملک بنا اسلام کے لیے، یہ صرف راحت یا کرسی کے لیے نہیں بنا، اسلام کے لیے یہ ملک بنا،
یہ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ ملک اسلام کے لیے نہیں بنایا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب تھا اس کا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. لادین عناصر کے روپ پر یہ نارا تماشا ہے. اس ملک کی تقدیر اسلام سے وابستہ اور اسلام کے بغیر اس ملک میں کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، اسی طرح میں پنجاب کی حکومت سے کہوں گا کہ مولانا اعظم طارق پر حملہ کے جتنے بھی انتظام نامزد ہوئے ہیں ان میں سے اصل انتظام جو اس وقوع میں شریک ہے کوئی گرفتار نہیں ہوا. اس کا نتیجہ آنے والے حالات بہت سخت ہوگا اور اس کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہوگی. مولانا اعظم طارق پر حملہ کے تمام انتظام کو فل فور گرفتار کرنا چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر گرفتاری نہیں ہوگی تو پھر سپاہ صحابہ ایسے اقدام کرے گی کہ پھر یہ قاتل بھی یاد رکھیں گے، حکومت بھی یاد رکھیں گے.